بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أي ما سلف كعقيدة كدرس جاري هي اور هم إمام أهل السنة إمام محمد بن حنبل رحمه الله كعقيدة كيس رسالة أصول السنة كشرح كر رہے تھے ہم پہنچے ہیں. وقتال اللصوص والخوارج جائز، یہ غالبا اصل نمبر 23 ہے اس رسالے میں، اصل نمبر 23. وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. چوروں اور خوارج، چور ڈاکو جتنے بھی ہیں، اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے. کب؟ جب وہ کسی شخص کی جان و مال کے در پہ ہوں، فلہو تو اس کے لیے جائز ہے، اس شخص کے لیے، ان یقاتل عن نفسی و مالہی کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور قتال کرے. فلہو و علیہی، سمجھے، عربی دو لفظ ہیں. فلہو اس کے لیے جائز ہے، مال حوالے کر دے یا لڑے، فعلیہ اس پر واجب ہے، تو دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فلہو، یعنی اس کے لیے جائز ہے. ویدفع عنہا بکل ما یقدر، اور ان کا دفاع کرے جتنا وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. ولا يتبع آثارهم، اور ان کا پیچھا نہ کرے. ليس لاحد الا الامام او ولاة المسلمين، یہ صرف مسلمان حکمران یا ان کے جو نائب ہیں یا جو ولات ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہے. انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر اپنے نفس کا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے. یعنی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو گیا، چور ہے، ڈکیت ہے، وہ آپ کی مال کا دشمن ہے یا جان کا دشمن ہے یا عزت کا دشمن ہے، آپ سے دو راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ ہے کہ لڑو، ایک رخصت ہے اسے چھوڑ دو، مال دے دو، اپنی جان بچا لو، دونوں جائز ہیں. لیکن اپنی جگہ پر اگر وہ بھاگ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے، یعنی آپ کے ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو دیکھ کے، آپ کے بازوں کی طاقت کو دیکھ کے، آپ کے ہتھیار کو دیکھ کے، وہ دیوار پھلا کے بھاگ جاتا ہے، اس کا پیچھا نہ کرو، ٹھیک ہے. اور ایک فرق آگے بتاؤں گا میں، جہاد الدفع اور دفع، اسے کہتے دفع الصائل، دونوں میں فرق ہے. اور اکثر لوگ جو جہاد کی بات کرتے دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں، دفع الصائل کو جہاد دفع کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نہیں، فرق ہے دونوں میں. اچھا، انما له، اس کے لیے تو صرف یہ جائز ہے، ان يدفع عن نفسه في مقام ذلك، اسے اپنی جگہ پہ اس کا دفاع کرے. وينوي بجهده ان لا يقتل احدا، اور وہ اس مدافعت میں جو اپنا دفاع کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے اس نے قتل نہیں کر رہا. یاد رکھیے، بڑی ضروری بات ہے یہ، قتل کی نیت سے ہاتھ نہ اٹھائے، دفاع کی نیت سے اٹھائے، قتل کی نیت سے نہیں. فرق کیا ہے کہ کسی کے پاس پسٹل ہے فوراً شوٹ کر دے، نہیں، کوشش کرو روکنے کی، ڈرانے کی. اگر وہ نہیں باز آتا اور آخر یہی ہر بائک اس کو قتل ہی کر، کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، یہ وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر یہ الگ بات ہے. بعضوں کا چور آتے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ان کے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، کلاشن کو رکھی ہے کہ وہ پسٹل رکھا ہے، آپ نے فوراً شوٹ کر دیا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. فَإِن مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ فِي دَفْعِهِ عَن نَفْسِ فِي الْمَعْرَكَةِ، اگر کوئی شخص مر جائے اس کے ہاتھوں لڑائی ہوئی، وہ لڑتے لڑتے وہ جو ڈکیت ہے، جو ظالم انسان ہے، جو داخل ہوا اس کے گھر میں، وہ مر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں، فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولُ، تو مقتول تو گیا، یعنی اس کو اس کی سزا مل گئی، دنیا میں سزا ملی اس کو قتل، آخرت میں تو اللہ کے بہتر جانتے ہیں کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِنْ قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ، اور اگر یہ مر جاتے، اسے قتل کیا جاتا ہے اس حالت میں کہ وہ اپنی جان عزت مال کا دفاع کر رہا ہے، وَهُوَ يَدْفُعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتُ لَهُ الشَّهَادَةِ، تو اس کے لیے میں شہادت کی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہ متعین کی شخص، متعین شخص کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر ہم کسی شخص کا عموماً کہیں، جس شخص نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے، جو شخص نے دفاع کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے، لیکن بات فلان شخص کی تو یہاں پر یہ نہیں کہ یہ شہید ہے، ہم کہیں گے نرجو لہ الشہادہ. یہ بڑا فرق ہے. آج کل جو بھی مر شہید ہے، ایکسیڈنٹ ہوا شہید ہے، فلان شہید فلان شہید، ہم یہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. کہ کسی کے لیے یہ بھی بات اب آ گیا کہ عقیدہ کی بات ہے یہ، کہ کسی کے لیے جنت اور دوزخ کی گواہی دینا یہ شرعاً جائز نہیں. ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جو اچھا انسان ہے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا، جو برا انسان ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس کو برے کا بدلہ برا ہی ملے گا ظاہر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کما جاء فی الاحادیث، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، وہ جمیع الاثار فی ھذا، اور اس میں بہت سارے آثار موجود ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں جو دلائل ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فلا تعطه مالك، اس کو اپنا مال لا دو. قال، اس شخص نے پھر عرض کی، رأيت ان قاتلني، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے مال چھیننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قال قاتله، اسے تم لڑو. قال ارأیت ان قتلنی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھے قتل کر دے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فانت شہید، آپ شہید ہیں. قال ارأیت ان قتلته، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسے قتل کر بیٹھوں. قال هو فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ جہنم میں. صحیح، اور یہ روایت صحیح مسلم، حدیث نمبر 140. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل دون مال فهو شہید، من قتل دون دم فهو شہید، من قتل دون دین فهو شہید. مختلف روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو بھی اپنے خون کے دفاع کرتے ہوئے قتل کیا وہ شہید ہے، اور جو بھی اپنے دین کے دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے. اور تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں، فالقاتل والمقتول في النار، تو قاتل مقتول دونوں آگ میں، دونوں جہنم میں. قیل یا رسول اللہ، یہ عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هذا القاتل، تو یہ تو قاتل جس نے قتل کیا تو جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، تو مقتول کی کیوں سزا مل رہی ہے جہنم کی؟ قال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ بھی تو حریص تھا کہ وہ اپنے دوست کو قتل دے، کہ صاحبی اپنے اس دوست کو قتل کر دیتا. بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے، دوست ہی ہوتا ہے، کبھی کسی جھگڑے کی وجہ سے تلوار اٹھ گئی اور قتل ہو گیا کسی مسلمان بھائی کے ہاتھوں میں، تو یاد رکھے دونوں کو عید، لڑتے لڑتے کوئی مر گیا تو مرنے والا قاتل مقتول دونوں جو ہیں دونوں جہنمی، یعنی جہنم کی وعید دونوں کے لیے ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں، ایک شخص سائل ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، وہ آپ دفاع کرتے ہیں، یہاں پر آپس میں لڑائی ہے، بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی، نہ آپ کے اس کے گھر گھسا ہے نہ اس کی جان کو دشمن ہے، کس بات پہ لڑائی ہو گئی، لڑتے لڑتے ایک مر گیا ایک بچ گیا، تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. دنیاوی سزا تو اس کو ملے گی، لیکن آخرت میں دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، سے بخاری حدیث نمبر 31، سے مسلم حدیث نمبر 2888. امام صاحب فرماتے، ولم یؤمر، انما امر بقتاله ولم یؤمر بقتله. ذرا غور سے، امام احمد بن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حکم دیا گیا کہ اسے لڑے، قتال کرے، ولم یؤمر بقتل، اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. حدیث میں فقاتل ہو، یعنی اسے لڑو، فقتل ہو نہیں، دیکھ فرق دیکھے، فقاتل ہو لڑو، فقتل ہو اسے قتل کرو. حدیث میں کیا آیا ہے؟ قاتل ہو یا اقتل ہو کا لفظ ہے؟ قاتل ہو. ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا اور تو اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ اسے قتل کرے یا اس کا پیچھا کرے یا اسے قتل کرے جب وہ بے ہوش ہو جائے یا وہ زخمی ہو جائے. بھئی لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے, بھاگا زخمی ہو گیا, جا کے اسے قتل نہ کرو, زخمی تو ہے بس چھوڑ دو اسے. اچھا کرنا کیا ہے آگے دیکھیں. وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا اور اسے اگر قیدی بنا دے, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ تو تب بھی اسے قتل نہ کرے, وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اس پر حد بھی قائم نہ کرے, حد اب یہ آئے گی ان کی سزا بھی ہے, ولیکن یرفع امره الى من ولاه الله فيحكم فيه اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے سپرد کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اور حاکم بنایا ہے, اور وہ ہے حکمران یا اس کا نائب. پولیس کے حوالے کر دے, آج کے جو پولیس ہے ہر ملک میں ہر شہر کی وہ نائب ہے حکمران کی. آپ پولیس کو فون کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اب جو بھی اس کو فیصلہ کرے گا وہی کریں گے, آپ نے اپنا کام کر دیا. اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں جیسے کہ رشوت دے کے نکل گیا, وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے قتل کرتا ہوں حد قائم کر دوں تو رشوت لے کے نکل جائے گا, اگر آپ قتل کرتے تو آپ مجرم ہیں جیسے وہ مجرم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. رشوت دے کے نکلتا ہے تو رشوت دینے اور لینے دونوں ملعون ہیں, اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے لوگ. لیکن اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کر کے غلطی کا ازالہ کریں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی. غلطی کا ازالہ غلطی سے نہیں ہوتا, یاد رکھیں, غلطی کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے, فساد کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے, اور اصلاح اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا, اور میرے سامنے میں پاکستان میں تھا, نئے نئے گیا تھا یہاں سے, تقریباً یہ بات ہے 88 کی شاید بات ہوگی میرا خیال ہے, 88-89 کسی نے کسی کا قتل کیا. وہ سرداروں جیسے سردار نظام ہے ان میں سے کوئی جوان تھا, تو کیس ہو گیا, کیس جاری تھا اور سات لوگوں کا نام لکھ لیا کہ یہ قتل ایک نے کیا, اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے, یہ سارے قتل میں شامل تھے. بہرحال تو وہ پیشی پہ جا رہے تھے کورٹ میں کچھ عرصے کے بعد, ایک سال تک وہ پیشی رہی, اس کے بعد ایک خبر آئی کہ عدالت کے سامنے کلاشنکوف سے حملہ کیا, سات لوگوں کو قتل کیا کر دیا گیا, سب کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے کہا سزا تو مل جائے گی ان کو, ایک کو ملے گی, دو کو ملے گی, باقی نکل جائیں گے, ہمارا ایک ان کے ساتھ, ہمارا تو یہ انصاف ہے, یہ انصاف ہوتا ہے. تو یاد رکھیں جس نے بھی اس طریقے سے کوئی عمل کیا ہے تو یہ غیر شرعی عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اور سچ بات ہے آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹ گئے سارے, بھاگ گئے, کہاں گئے آہستہ آہستہ, یعنی وہ اتنی بکھر گئے کہاں سردار تھے اور کہاں وہ آج زمین پہ گرے ہوئے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے. زمین پہ انسان تو اپنی مرضی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ایسے کئی مثالیں ہیں, یعنی یہ تو میں ایک مثال دی جو میری, یعنی جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, بدلہ ہے بدلہ ہے, بدلے لیے جا رہے ہیں, قتل کیا جا رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر امن امن باقی رہ سکتا ہے؟ پھر کوئی امن نہیں ہے نا. وہ پھر بلکہ انسان کسی پہ تہمت قتل کر دے اسے, کیوں بھی اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا تھا, حقیقت بھی نہ ہو. جیسے جو اللہ تعالیٰ قانون ہمیں دیا ہے, جو نظام ہے وہ یہ ہے, اگرچہ حکمران جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی کرتا ہے, اگرچہ وہ رشوت بھی لیتا ہے بعض اوقات, اگرچہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں کرتا, تو ہمارے جو ذمہ کام ہے ہم ان کے حوالے کر دیں. اگر اس کو اس دنیا میں سزا نہ ملی آخرت میں تو کہاں جائے گا وہ آخرت میں. سبحان اللہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, ولا نشهد على احد من اهل القبله بعمل يعمله بجنه ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمه الله. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے, بلکہ اچھے لوگوں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور برے لوگوں گنہگاروں کے لیے جہنم کا خوف اور خدشہ رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا اور امید بھی رکھتے ہیں. یہ اصل ہے اور اس کو اصل نمبر 24 کر دیں, یہ الگ سے اصل ہے اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے. یاد رکھیں کسی شخص کے لیے بھی یہ گواہی دینا کہ فلان شخص جو ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے، شرعاً جائز نہیں ہے یہ، وہ یہ بدعقیدگی میں اس کا شمار ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کہ کسی کے لیے گواہی دینا کہ فلاں شخص جنتی ہے، ستالو علم غیب سے ہے بارک اللہ فیک. اب کون جنت میں کون دوزخ میں ہمیں کیا پتہ؟ ظاہراً ہم تو یہ دیکھتے ہیں کسی کا عمل اچھا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے اور اسے جنت عطا فرمائے، یا اس کی شہادت کو قبول فرمائے، یا ہم شہادت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی شہادت قبول فرمائے. ایک یہ طریقہ ہے جو شرعی اور صحیح طریقہ ہے. دوسرا ہے فلان شہید ہے، فلان جنتی ہے، فلان دوزخی ہے. نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ کسی پہ یہ فتویٰ لگا دینا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ. ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فلان جنتی فلان دوزخی ہے. قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے کہ جنتی ہے دوزخی، اس کا ہمارے اوپر ایمان ہے کہ سارے مومن جنت میں ہیں، ہمارا ایمان ہے. سارے کافر جہنم میں ہیں، ہمارا ایمان ہے. انڈیویجول طور پہ ابو لہب جہنم میں، تب بچدہ ابو لہب و تب، فرعون جہنم میں ہے. یہ قرآن مجید اس کے دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر جو عشر مبشرہ بالجنہ، دس صحابیوں کو جنت کی خوشخبری سنائے گی. کون ہیں دس؟ ہی جلدی سے بتائیں مجھے، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پوچھوں گا. چار تو میں نے نام لے لیے، چھ باقی ہیں. جلدی سے، زبیر بن عوام سات، ایک ایک بس اپنے ایک بتا دیا، طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہم آٹھ، سامی بن قحطان عنہم کتنے ہو گئے؟ چار، پانچ، چھ، سات ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف آٹھ، باقی دو ہیں. ابو عبید بن جراح آٹھ، باقی دو ہیں. دو باقی، باقی ایک ہے، نو ہو گئے، باقی ایک ہے. سعید بارک اللہ فیک، سعید بارک اللہ فیک، سعید بن زید بن عمر بن نفر رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان دس صحابہ کا نام لے، ایک حدیث میں نام لے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام صاحب فرماتے ہیں نرجو للصالح، ہم اچھے شخص سے جو ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں. ونخاف عليه ونخاف على المسلم المذنب ونرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی یا دوزخی ہے؟ دلائل ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر کچھ یوں فرمایا، فقالت یا اب السائب، اے ابو السائب، ابو السائب جو ہے یہ کنیہ تھی سیدنا عثمان بن مظعون بن مظعون رضی اللہ عنہ کی، یا اب السائب لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً موجود تھے، اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وما یدریک ان اللہ اکرمہ ہو، آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے کے ساتھ کرم کیا ہے، یعنی اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت، جب کسی کا اکرام کیا جاتا ہے ظاہر جنت اسے ملتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر اس کے ساتھ اکرام کیا ہے. واللہ، اگر لفظ سنیں ذرا، بڑے سخت الفاظ ہیں، واللہ اللہ کی قسم، انی لرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ادری ما يفعل بي، مجھے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فقالت، جب یہ سنا انہوں نے، ام السائب رضی اللہ عنہا نے، فقالت لا ازکی، ام العلاء فرماتی ہیں، لا ازکی احدا بعده، میں ان کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی آج کے بعد. ثم رأت فی النوم، پھر خواب میں انہوں نے دیکھا، ان له عینا تجری، تو انہوں نے چشمہ دیکھا کہ وہ چشمے میں ہیں، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم اللہ کے پیر پہ اسے خبر دیتی ہیں. فقال ذلک عمله, یہ اس کا عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتا تھا, یعنی اس کے عمل کے سبب ہے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2687. تو اس میں لا ازکی احدا بعدہ, ایک صحابیہ کی یہ گواہی کہ ان کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی, میں نہیں کہوں گی کہ فلان شخص مر گیا ہے وہ جنتی ہے نہیں. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابی کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پر راضی ہے اور انشاءاللہ وہ جنتی, لیکن کسی خاص شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ فلان جو ہے جنتی ہے دوزخی ہے کیا ہے, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کرے, اپنے رحمت اس پہ نازل فرمائے. اس لیے یہ لفظ بھی کہنا مرحوم یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلان مرحوم. مرحوم کا معنی ہے کہ اس پر رحم اللہ نے کر دیا, مرحوم ہو چکا. اور یہ کہنا رحمہ اللہ کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرما. تو دونوں میں فرق ہے. اب جزم نہیں کر سکتے, اب کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں, حقیقت تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھے عمل سے جو اچھا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے اچھا بدلہ دے گا, اور برے کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے برا بدلہ دے گا. آئیے امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقی اللہ بدم, اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر دی یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن بدم کسی گناہ میں وہ مر جاتا ہے, یجب له به النار, جس سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے, اتنا بڑا گناہ کر لیتا وہ. لیکن تائبا غیر مصر علیہ, لیکن اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس گناہ پر اصرار بھی نہیں کیا. فإن الله يتوب عليه, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرمائے گا. ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات, اللہ تعالیٰ ہر بندے سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں اور سیئات سے درگزر کرتا ہے, عفو کرتا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. یہ پوری قرآن کی آیت ہی کوٹ کیے کہ وہو الذي, وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے ان کے گناہوں سے اور سیئات سے. ومن لقیہ, اور جو اس حالت میں مر جاتا ہے, وقد اقیم علیہ حد, کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن اس پر دنیا میں کوئی حد قائم کی جاتی ہے. وقد اقیم علیہ حد ذلک الذنب, اس گناہ کی حد قائم ہو چکی دنیا میں, فی الدنیا, فہو کفارتہ, تو وہ حد ہی اس کا کفارہ ہے. کما جاء فی خبر عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ایک حدیث خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی زنا کرتا ہے اور اس پر زنا کی حد قائم کی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حد کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو گئے. کسی نے چوری کی, حد قائم کی گئی تو قیامت کے دن چوری کی سزا اسے نہیں ملے گی کیونکہ دنیا میں وہ پاک ہو چکا ہے اس کفارے کی وجہ سے جو اس نے دی ہے دنیا میں. اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصاب ذنبا فاقیم علیہ حد ذلک الذنب فہو کفارته, جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم کی گئی اس گناہ کی وجہ سے, فہو کفارته, تو بس اسی کا وہی کفارہ ہے. اور اسے مسند احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ مصر غیر تائب, تیسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے, غیر تائب توبہ کے بغیر, من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبہ, جس کے اس پر جو سزا ہے وہ واجب ہو گئی اس کے گناہوں سے, فامرہ الى اللہ, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ان شاء عذبہ وان شاء غفر له, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف کر دے. بعض کتابوں آپ دیکھتے ہیں فإن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله, تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا عمل جو ہے, اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اس کے توحید کو دیکھے جو موحد نہیں ہے وہ مشرک ہے کافر ہے, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو پہلے سے باہر چلا گیا ہو. یہ بات اہل قبلہ کی ہو رہی ہے, من اہل القبلہ شروع سے امام صاحب نے بیان فرمایا, اہل قبلہ جو مسلمان ہیں موحد ہیں، جو کافر ہو چکے تو نکل گئے پہلے سے، ہاں بدعتی ہے، بدع غیر مکفرہ، اور اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. توبہ کر لی ہے تو توبہ اس کی قبول ہوئی، ٹھیک ہے. اگر توبہ نہیں کی، کوئی حد اس پر قائم ہوئی ہے، تو وہ حد اس کی توبہ ہے، وہ حد اس کا کفارہ ہے. اور اگر توبہ بھی نہیں کی اور کوئی حد بھی نہیں پکڑا بھی نہیں گیا اور کوئی حد بھی قائم نہیں ہوئی دنیا میں، دنیا سے تو بچ گیا، آخرت کی سزا باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے پکڑے، اس کو سزا دے، جہنم میں سزا دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو وہ چاہے. سورۃ النساء آیت نمبر 116. امام صاحب فرماتے ہیں، ومن لقیہ من کافر، اب بات کافر کی ہو رہی ہے، اگر کوئی کافر مر جاتا ہے کفر پہ، عذبہ ولم یغفر لہ، تو وہ اسے عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر، بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم، آگ ہے جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں، والرجم، اور سنسار کا رجم کرنا، حق، یہ حق ہے، علی من زنا وقد احصن، جس نے زنا کیا احصان کی حالت میں، یعنی شادی شدہ تھا، محصن تھا، اگر اس نے زنا کیا ہے شادی کرنے کے بعد، تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اذا اعترف، جب وہ اعتراف کر لے، قبول جرم کر لے، او قامت علیہ بینہ، یا اس پر کوئی بینہ یا کوئی گواہی یا کوئی ثبوت اس کے خلاف اس جرم کا مل جائے. رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو، اور سنسار کا معنی یہ ہے کہ پتھروں سے جو ہے وہ اس زانی محسن جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے مار مار اسے قتل کرنا ہے. مگر بھائی جب یہ ہم چوری کی حد کی بات کرتے ہیں یا ہم زنا کو رجم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کسی نے زنا کے پکڑ کے فوراً پتھر مار دو اسے، چوری کی پکڑوں سے اور اسے ہاتھ کاٹ دو دایاں ہاتھ، نہیں. اس کی شروط ہیں، روابط ہیں شرعاً، یعنی صرف ہاتھ کاٹنے کی 8 شرطیں ہیں، 8 شرطیں پائی گی پھر آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، اور ہاتھ کاٹے گا جو حق میں وقت ہے، فیصلہ کرے گا قاضی شرعی، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہم حد قائم کر سکتے ہیں، تو فیصلہ کرے گا جو قاضی ہے، اور حد قائم کرے گا جو حاکم ہے، یہ ان کے سپرد ہے. لیکن ہم طالب علم، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہونا کیا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے حقیقت اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو فقہ کی کتابوں میں ہے. لیکن دیکھیں، جب بعض ایسے گروہ آئے تھے اور لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے کہ رجم کرنا ہے، جیسے کہ آج بعض عقلانی لوگ کہتے ہیں، بعض عقلانی لوگ آج بھی کہتے ہیں، معتزلہ اس زمانے میں کہتے تھے، دوسرے گروہ بھی کہتے تھے جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کی نصوص پر، وہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں، سنسار کرنا جو ہے یار عجیب سی بات ہے، اس نے چھوٹی سی غلطی کی اسے پتھر مار کر قتل کر دو گے. دیکھیں، بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہے، بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. اور اتنی سنگین معاملہ دیکھیں، اس کی دلیل دیکھیں ذرا. اس سے پہلے یعنی امام صاحب فرماتے ہیں، وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. مشہور قصے ہیں، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، صحیحین میں سے بخاری میں قصہ موجود ہے ان کا، کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے زنا ہوا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قائم کی، حد رجم قائم کیا. اور الغامدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، اسے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے. بڑا پیارا لمبا قصے میں بس وقت میں بیان کروں، لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے جب ایمان کی لذت دن میں محسوس ہوتی ہے تو پھر جان بھی چلی جائے، پھر پرواہ نہیں ہوتی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ سب سے غلطی ہوتی ہے، ہم گنہگار ہیں. لیکن یہ بھی عجیب قسم کی غلطی، اور کتنے عظیم لوگوں سے جب ہوئی، جب ایمان کی تڑپ نے اور ایمان کی لذت نے ان کو رات کی نیندیں اڑ گئی ان کی، ان کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہر نہیں، مجھے پاک کیجیے. ارے کس چیز پاک کرو، کیسے پاک کرنا ہے؟ مجھے اس گناہ سے پاک کریں، میری جان بے شک چلی جائے. ارے پتھر مارنے پڑیں گے، پتھر جانتے ہیں پتھر لگتا ہے تو جسم دیوار کو پتھر نہیں مار رہا، اس گوشت والے نازک جسم کو پتھر مارنے. لیکن برداشت کہاں سے آئی؟ غلطی تو ہو گئی لیکن ایمان تو دیکھیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجمت الائمۃ الراشدون، اور خلفاء راشدین نے بھی رجم کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کی دلیل متفق علیہ روایت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 7323 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1691 میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سید عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہو جالس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے پیارے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک آیت تھی جسے آیت الرجم کہا جاتا ہے. قرآن میں آیت تھی پڑھی جاتی تھی، اس کہتے آیت الرجم. قرآنہا ہم نے پڑھی اس آیت کو، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ہم نے اس آیت کو پڑھا، وَوَعَيْنَاهَا سمجھا، یاد کیا اور سمجھا بھی، وَعَقِلْنَاهَا دیکھیں لفظ دیکھیں، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا. فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر رجم فرمایا، رجم کیا. ورجمنا بعد، ہم نے بھی رجم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. فاخشى، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، کہ اگر بہت لمبا عرصہ گزر گیا لوگوں کے لیے، ان يقول قائل، کوئی شخص یوں کہے، ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو سنسار کرنا قرآن مجید میں نہیں دیکھتے نہیں پاتے. فیضل بترک فریضہ انزلہ اللہ، فیضل بترک فریضہ انزلہ اللہ، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فریضہ کو ترک کیا جو اللہ تعالی نازل فرمایا. وان الرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن، اور رجم کرنا سنسار کرنا قرآن مجید میں، اللہ کے کتاب میں قرآن مجید میں حق ہے اس شخص پر جس نے زنا کیا احسان کے بعد، شادی کے بعد. من الرجال والنساء، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اذا قامت البینہ، جب ثبوت اس کے دلیل مل جائے، او کان الحبل، یا پریگنینسی ہو جائے، حمل ہو جائے، او الاعتراف، یا وہ اعتراف کرے، اعتراف جرم، اقرار جرم کر لے. یہ واضح حدیث، واضح دلیل ہے، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور کتنی زبردست اور پیارے الفاظ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قرآن مجید میں تو ہم رجم نہیں کرتے، تو حدیث کا کہا کیا ہوگا؟ حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں ایک تو قرآن مجید میں تھا، اسے کہتے ہیں النسخ، نسخ اللفظ وبقاء المعنی. نسخ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز ہٹا دیتا ہے لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز لے آتا ہے. بعض اوقات لفظ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں، لیکن اس کا لفظ کو نسخ کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی مثال، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، نماز کے قریب نہ جو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھے تو پھر شراب پی لیں. قرآن میں ہے، کوئی شرابی ہے کہہ دے شراب پی کے، بھئی میں نے نماز تھوڑی پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھ لی عشاء کی، اب میں نے شراب پی لی، صبح تک میں ٹھیک ٹھاک رہوں گا، صبح کے بعد پھر پڑھ لوں گا میں، تو اس کے لیے جائز ہے. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں قرآن کی آیت بیان کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اسی رب العزت سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، انما الخمر والمیسر آخر تک فجتنبوه، اب نماز کی حالت ہو کوئی بھی حالت ہو اب اجتناب کرو، بات ختم ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں یہ نسخ ہے، لیکن لفظ باقی ہے کہ نہیں، ہم آج بھی پڑھتے ہیں. رجم کا جو لفظ ہے وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن اس کا حکم، سوری میں نے کہا حکم، نسخ کے تعلق سے لفظ اور حکم کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر لفظ موجود ہے حکم منسوخ ہو گیا. یہ جو رجم کا معاملہ ہے الٹا ہے, لفظ نکال لیا گیا لیکن حکم باقی رہا, اور جو باقی کس اعتبار سے رہا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے رہا اور صحابہ کرام کے عمل سے, اس کی صحابہ کی گواہی سے کہ ہم نے خود پڑھا. دیکھیں قرأناها ووعيناها وعقلناها, لفظ دیکھیں ذرا, صرف پڑھا نہیں, یہ بس پڑھی سی آیت گزر گئی ہماری آنکھوں سے, نہیں ہم نے اس کو بہترین طریقے پڑھا بھی, یاد بھی کیا, سمجھا بھی ہے, اور آج تک بھی ہمیں یاد ہے. یعنی آج قرآن مجید میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سر عمر کے زمانے میں نہیں تھا قرآن مجید میں, پہلے سے نکال دی گئی آپ وسلم کے زمانے سے ہی. یہ دیکھیں ہمارا دین کامل ہے اور اس کی تکمیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی. یاد رکھیں, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں بات چیزیں باقی تھی. یہ جو آیت رجمی اس کو بھی نکال دیا گیا تھا, نسخ کر دیا گیا تھا آپ وسلم کے زمانے میں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
پاکستان میں اس طرح جاوید گاندھی, اس کے تعلق سے بھی کبھی بات ہو, وہ اس طرح کی بات
نہیں, جو بھی جس نے بھی رجم کا انکار کیا تو اس نے تو یعنی اس وعید میں وہ شامل ہو گیا صدر عمر رضی اللہ عنہ کے, یعنی وہ اہل بدعت میں سے اس کو کوئی شک بھی نہیں ہے. جس نے رجم کا انکار کیا کہ رجم نہیں, وہ بدعتی انسان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی صحابہ کرام کا جس چیز پہ اجماع ہو, اور اس پہ اجماع ہے احسو جماعت کے, اس پہ اجماع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے اس عقیدے کی کتاب اس کا ذکر کیوں فرمایا ہے, کیونکہ مخالفین نے اس مسئلے میں مخالفت کی اہل سنت و جماعت کی, تو انہوں نے عقیدے کی مسائل میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ یہ بات عام نہیں ہے. جب اجماع ہو کسی چیز کا اور کسی چیز پہ اجماع ہو امت کا, اہل سنت و جماعت کے علماء کا, اور سلف سے ثابت ہے اجماع, آج تک اجماع موجود ہے, کوئی شخص آگے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے کیونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے, اس میں اجماع کی مخالفت کی ہے اور اس حکم شرعی کی مخالفت کی ہے جو ثابت ہے, تو ایسا شخص جو بدعتی ہے, کیونکہ یہ اصل اصول سنت والجماعۃ میں سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.